اس وقت جو ہے اس قرآن کی برکت سے میری پذیرش حوض علم جامعۃ المصطفیٰ میں ہوئی اس قرآن کی برکت سے۔
حفیظ صاحب، اب یہ مہینہ رمضان کا ہے اور اس کو بہار قرآن کہا جاتا ہے، تو اس مہینے کے حوالے سے اور خود قرآن مجید کے حوالے سے کیا آپ ناظرین کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟
میں ناظرین کرام کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت صرف اور صرف مخصوص ماہ رمضان سے تعلق نہ رکھیں، ماہ رمضان سے صرف مرتبط نہ ہو۔ قرآن کی تلاوت ہر دن، ہر روز، حتیٰ یہاں تک روایتوں میں ملتا ہے کہ 50 آیتوں کی تلاوت جو ہے ہر آدمی کو، ہر انسان کو 50 آیت کی تلاوت فرمانا چاہیے۔
حافظ صاحب، اب آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ مثلا قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت فرمائے تاکہ اس سے ناظرین اور ہم محظوظ ہو سکیں اور ہمارے نور ایمان میں اضافے کا سبب۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على الأرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم سر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى وألا تاك حديث موسى صدق الله العلي العظيم۔
حافظ صاحب، بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہم کو دیا، اب ہم آپ سے اجازت۔
میں بھی آپ لوگوں کو شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بندے کو، اس ناچیز بندے کو
بہت بہت
شرف بخشا کہ قرآن مجید کے بارے میں تلاوت کرنے کا شرف۔
بہت بہت شکریہ ناظرین، واقعاً رمضان المبارک قرآن مجید کی بہار کا مہینہ ہے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کرنا چاہیے۔ ناظرین، اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں، لیکن اس وعدے کے ساتھ انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی حافظ قرآن کے ساتھ اور کسی محترم اور عظیم ہستی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔
ناظرین محترم، یہ ہے سحر ٹی وی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام مہمان خدا، اور ہماری گفتگو چل رہی ہے صدقے کے متعلق۔ آپ نے دیکھا کہ ہمارے مولانا نے کتنے عظیم نکات بیان فرمائے صدقے کے متعلق، اور ہم مولانا سے اپنی گفتگو کا سلسلہ جاری کریں گے، آپ ہمارا ساتھ دیجئے۔ بشیر صاحب
جی، بالکل، یعنی صدقہ جو ہے اہم،
بالکل بڑی اہم چیز ہے،
اہم چیز ہے، اور خاص کر شاید ہی کوئی ایسا مکتب فکر ہو جس نے صدقے پہ اتنی تاکید کی گئی،
بالکل،
جتنی اسلام نے کی ہے،
بالکل،
اور خاص کر ماہ مبارک رمضان میں اگر انسان صدقہ دے تو اس کا اجر بھی کتنے برابر، بہت عظیم ہے اجر،
بے شک،
بالکل۔ تو کیوں نہ اپنے پروگرام کا
شروع کرتے ہیں۔ مولانا، جیسے بھی آپ نے فرمایا تھا کہ اہل بیت اطہار کے اوپر ہم کسی کو قیاس نہیں کر سکتے، ان کے اوپر، ان سے کسی کا موازنہ نہیں کر سکتے، اور ان کی زندگی الگ ہے، ہماری زندگی الگ ہے، تو یہاں پر ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کی اتباع اور ان کی پیروی ہمارے اوپر واجب ہے، اگر ہم ان کی زندگی الگ، ہماری زندگی الگ، تو کس طریقے سے ہم ان کی اطاعت کر سکتے ہیں؟ ذرا آپ اس کی کچھ وضاحت فرمائیں۔
میں نے عرض کیا کہ معصومین علیہ السلام کا عمل ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، ان کا فرمان ہمارے لیے واجب الاتباع ہے، اور معصوم کی اطاعت کرنی چاہیے، ہمیں نمونۂ عمل معصوم کو قرار دینا چاہیے۔ اس لحاظ سے یہ ہے کہ جو عمل معصوم نے کیا وہ ہمارے لیے حجت ہے، اور معصومین علیہ السلام کے تمام اقوال اور اعمال ہمارے لیے حجت ہیں، اور اس کے مطابق ایک آدمی چل سکتا ہے تو چلے، اور کتنا ہی اچھا ہے کہ معصوم کے ہر ہر قول، ہر ہر فعل پر عمل کر سکے اگر وہ اتنی استعداد رکھتا ہے تو۔ معصومین علیہ السلام عمل اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمارے عمل کرنے والوں میں اگر کوئی نہیں ہے تو کوئی تو ہوگا جو یہ استعداد رکھتا ہو. اگر سب نہیں کر سکتے ہیں تو ان میں کوئی ایسا ہوگا کہ جو اپنا سب کچھ دینے کے بعد بھی صلاحیت رکھتا ہے دوبارہ اپنے روزگار کو جو نا چلا سکے. لہٰذا ایسا ایک آدمی عمل کرنا چاہے کہ سب کچھ خدا کی راہ میں دینا چاہ رہا ہے, دے, اور اس کے بعد اپنے آپ کو باقی بھی معاشرے میں اپنی اسی عزت اور آبرو کے ساتھ, بچوں کے شان کے ساتھ رہ سکتا ہے, اور اس کے لیے اس کے پاس وسائل موجود ہیں. تو اس کے لیے نمونے عمل ہے کوئی؟ معصوم نے یہ فرمایا, یہ عمل کر کے فرمایا کہ اگر ہے کوئی,
واجب نہیں ہے.
جی جی,
واجب نہیں کرو
ایسا ہی,
چونکہ ورنہ ہماری زندگی تنگ ہو جائے گی, ہمارے اوپر دائرہ حیات تنگ ہو جائے گا. واجب نہیں ہے, لیکن جو کر سکتا ہے,
جو کر سکتا ہے ان کے لیے راستہ معصوم نے عمل کر کے بتلا دیا.
جی جی مولانا, بہت اچھا. ایک بڑا اہم سوال ہے بشیر صاحب, دیکھیے وہ یہ ہے کہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اکثر, ہمارے جوان پوچھتے ہیں کہ ایسا خداوند عالم نے کیوں نہیں کیا کہ سب کو برابر رزق عطا کرتا, سب کو برابر
شبہ کے طور پہ.
بالکل, یعنی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ ایک شخص صدقہ دے اور دوسرا شخص صدقہ لے, یعنی سب برابر ہوتے. مولانا ذرا اس کی بھی آپ تھوڑا وضاحت کیجیے, ایسا ہوتا تو کیا ہوتا؟
ہاں بالکل, بہت یہ خود ہمارے بھی ذہن میں آتا تھا کہ جب ہم اس وادی میں نہیں آئے تھے
جی,
کہ سوال, لیکن ہمیں پروردگار عالم کی سنت پر بھی, جو پروردگار عالم دنیا میں کائنات میں رکھا ہے, خدا نے ایک سنت رکھی ہے, اس پر بھی نظر رکھنی چاہیے. اس آئیڈیالوجی کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ خالق کائنات نے اس دنیا کو کس لیے خلق کیا ہے, دنیا والوں کو کس لیے خلق کیا ہے. یہ جب ہماری سمجھ میں آ جائے گا نا تو آپ کے سوال کا جواب بھی واضح ہو جاتا ہے. مقصد یہ کہ پروردگار عالم, ہم قرآن میں کوشش کرتا ہوں, ماہ خدا اور ماہ قرآن ہے, قرآن مجید کے نزول کا مہینہ ہے, تو کیوں نہ بار بار ہم قرآن مجید کی خدمت میں جائیں.
ہمارے لیے
یہ میرا جملہ نہیں ہے, یہ آیت اللہ جوادی عملی کا جملہ ہے کہ ہم بار بار ان سے ہم سنتے تھے کہ یہ نہیں کہتے تھے کہ قرآن کی جو نا ایک آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا
جی,
یا تلاوت کرتے ہیں, نہیں, قرآن کی خدمت میں جاتے ہیں. کتنا بڑا فرق ہے.
دیکھیے کل جو ہمارے مہمان تھے انہوں نے بڑا عظیم جملہ کہا تھا, انہوں نے کہا تھا قرآن ہمارے لیے ایک استاد ہے
جی,
واقعی جیسے ایک استاد کے لیے, اور عظیم استاد, یعنی اس جیسا کوئی استاد نہیں ہے. پوری کائنات اور پوری کائنات کے لیے زندگی کے تمام گوشوں اور تمام حصوں میں وہ ہماری ہدایت.
تو اس سلسلے میں متعدد آیات میں کائنات کی جو چیزیں ہیں, سورج ہے, چاند ہے, دریا ہے, اور یہ ساری چیزیں, ان تمام کے بارے میں سخر لکم,
بے شک
توجہ فرما رہے ہیں جو میں عرض کر رہا ہوں. انشاءاللہ جو سامعین تک بھی جملے عرض کرنا چاہ رہا ہوں, قرآن مجید کی روشنی میں پہنچ جائیں ہمارے عرائض اور آپ کے بھی جملے. تو سخر لکم ما فی الارض جمیعا, زمین میں جو کہ تم سب کے لیے مسخر کر دیا ہے. اس حوالے سے پروردگار عالم کی طرف سے کوئی محدودیت نہیں ہے, لمیٹیشن نہیں ہے, سب کے لیے راستہ باز.
بے شک,
یعنی سورج سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے, چاند سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے, دریاؤں سے استفادہ کرنے کے اعتبار سے, کوئی قید اس میں نہیں ہے. کوئی آدمی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں کر سکتا. یعنی راستہ خدا تعالیٰ نے سب کی تسخیر میں رکھ دیا ہے یہ ساری چیزیں, تو سب کے لیے ہموار ہے اس لحاظ سے. لیکن جو رزق کے حوالے سے ہے, اب آپ کے سوال کی طرح اس تمہید کے بعد میں چاہ رہا ہوں کہ یہ بات جو نا جو جوان سوال کرتے ہیں ان کے ذہن میں بھی آ جائے کہ ہمیں تھوڑا سا سوال ہی کی حد تک محدود نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اسلامک آئیڈیالوجی, جو توحیدی آئیڈیالوجی ہے, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں تو یہ سوالات خود بخود حل ہو جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں ایک آیت میں یوں ارشاد ہوتا ہے کہ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ مَن يَشَاءُ إِنَّهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ, کہ اگر پروردگار عالم جو نا سب کے لیے برابر رزق دے دیتا
جی,
تو ایسی صورت میں یہ ہوتا کہ سب زمین میں فساد پھیلاتے.
بے شک,
توجہ فرمائیں, انسانی معاشرہ
فطرت ہی ایسی ہے,
انسانی
معاشرہ.
تو جب بھی آدمی دیکھتا ہے کہ میں امیر ہو گیا ہوں, اپنے سے کمزور کو کچلنا شروع کر دیتا ہے, خصوصاً آج کل کی دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں. تو پروردگار عالم فرماتا ہے اگر سب کے لیے عام کر دیتا رزق کے مسئلے کو, برابر دے دیتا, تو ایسی صورت میں کوئی کسی کی بات نہ سنتا. اور ہماری سنت اور مصلحت میں یہ ہے کہ تعاون انسانی برقرار رہے,
ایک دوسرے کی مدد کرے.
تو خدا متعال نے فرق رکھا ہے روزی میں, ایک ہوتا ہے فرق مضموم, ایک ہوتا ہے فرق اس اعتبار سے رکھا
کہ ان انسانی افراد کے درمیان میں آپس کا تعاون برقرار رہے، کہ جو زیادہ جس کے پاس زیادہ رزق ہے وہ کسی اور لحاظ سے محتاج ہے کم والے کا تعاون کے اعتبار سے، اور جس کو کم دیا ہے وہ اپنی دوسری صلاحیتوں کے اعتبار سے غنی ہے وہ اس کا محتاج ہے. تو خداوند متعال نے قدر کے حساب سے رزق نازل فرمایا ہے، اندازے کے حساب سے، کہ تاکہ انسانی معاشرہ آرام آرام سے جس طرح سے ہے ترقی کی طرف، کمال کی طرف جائے. اور خداوند متعال نے مصلحت اس میں رکھا کہ لوگوں کا معاشرہ جو ہے نا امن و امان اور اجتماعی امن کے ساتھ چلتا رہے، ورنہ پھر فساد پھیل جاتا تھا. قرآن مجید اس طرح سے بیان فرما رہا ہے. تو اسی اعتبار سے روایات میں بھی بہت ساری جگہوں میں اس بارے میں ارشاد ہوا ہے، اور معصومین کی روایت میں بھی اس بات پر اس کی طرف ہمیں ایک حدیث میں یہ ملتا ہے کہ خداوند متعال نے اگر کسی کو غریب رکھا ہے یعنی کم دیا ہے تو مصلحت جانتا تھا کہ اگر اس کو امیر بنا دیتا تو بغاوت کر جاتا. خدا کتنا مہربان ہے، پروردگار عالم اپنی مہربانی سے، لطف و کرم سے نہیں چاہتا ہے کہ بندہ اپنی بارگاہ سے دور جائے.
بالکل،
اللہ اکبر. اور جس کو زیادہ توجہ فرمائے، اور جس کو زیادہ دیا ہے اگر اس کو کم دیتا تو ایسی صورت میں پھر وہ بغاوت کر جاتا، یعنی وہ چوری کرنے لگ جاتا. توجہ فرمائے، تو پروردگار عالم کی مصلحت اس طرح ہے تاکہ جس کو کم دیا ہے وہ بھی قناعت کو پیشہ کرتے ہوئے خدا کے قریب رہے، اور جس کو زیادہ دیا ہے وہ بھی اس فساد سے بچ جائے، بگڑنے سے بچ جائے.
اور ان دونوں طرف سے دیکھا جائے تو لطف و کرم،
لطف و کرم
خداوند کریم.
اس میں ایک چیز اور بہت لطیف اشارہ کر دیا، یہ میرے ناقص ذہن کی جو ہے وہ یعنی کہہ لیجئے فکر ہے، میں نے سوچا کہ مثلا ہو سکتا ہے خداوند عالم نے کہ صدقے جیسی عظیم فضیلت سے انسان محروم رہ جاتا، کیونکہ اگر سب برابر ہوتے تو کوئی صدقہ دینے والا ہی نہ ہوتا، اور پھر یہ صدقے کی فضیلت جو انسان سے محروم رہ جاتا.
جی جی بالکل صحیح فرمایا آپ نے، بالکل بجا فرمایا. تو اس میں یہ ہے کہ اسی وجہ سے دیکھیے کہ جس کو زیادہ دیا ہے، قرآن مجید میں ایک مثال میں عرض کروں، صدقے کے حوالے سے بات ہو رہی ہے تو موضوع سے ہم باہر بھی نہ جائیں، اور ایک تمہیدی مثال عرض کرتے ہیں. انسانی معاشرہ جسم کے مانند ہے،
بے شک
جسم تندرست اس وقت رہ سکتا ہے کہ جب سارے اعضاء و جوارح کام کریں.
شیخ سعدی کا وہ مشہور شعر، بنی آدم اعضاء یک دیگرس کہ در آفرینش ز یک جوہر
جوہر
چو نزوی بے درد آورد روزگار دیگر ازوہارا نماند
قرار. تو جب اگر ان میں سے انسانی جسم کے اعضاء میں سے کوئی بھی ایک اعضاء، کوئی ایک عضو جو ہے بیمار ہو جائے تو سارے اعضاء متاثر ہو جاتے ہیں.
بالکل
اسی مثال کو لے لیجئے، انسانی معاشرہ بھی اسی طرح سے ہے. اگر ان انسانی معاشرے میں سارے افراد آپس میں تعاون سے کٹ جائیں تو پھر ایسے وہ معاشرہ جو ہے نا درندوں کا معاشرہ ہو جائے. لہٰذا خداوند متعال نے اس طرح سے اس نظام انسانی کو قائم کیا ہے کہ کچھ کو تھوڑا سا کم دیا اور کچھ کو زیادہ دیا، تو جس نے جس کو زیادہ دیا ہے اس کے اوپر بھی کچھ حقوق رکھے.
بے شک
جس طرح سے انسانی اعضاء کے اندر اپنے اپنے اعضاء ہیں نا، اور ہر عضو کا اپنا فریضہ اور وظیفہ ہے، اسے اپنی ڈیوٹی انجام دینی ہے. تو جس کو زیادہ دیا اس پر بھی ایک ڈیوٹی لگا دی ہے خداوند متعال نے، خود من اموالہم صدقۃً تطہرہم وتزکیہم. اے رسول، ان کے اموال سے، جو مالدار ہیں ان کے اموال سے صدقہ لے لو، یعنی زکات مراد ہے یہاں پر. تو تطہرہم، یہ تمہارا آپ کا زکات لینا ان سے یہ ہے کہ
سبب
وہ آپ پر احسان نہیں کر رہے، یوں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، بلکہ آپ ان پر احسان کر رہے ہیں کہ ان کے صدقے کو، ان کے زائد مال کو لے رہے ہیں. تو تطہرہم وتزکیہم، اس لیے کہ آپ جو ان سے صدقہ لے رہے ہیں کہ ان کے خیال میں یہ بات نہ رہے کہ ہم رسول کو لے جا کے زکاۃ دے رہے ہیں، رسول کو دے رہے ہیں، نہیں، رسول تم پر احسان کر رہا ہے کہ تم سے یہ چیز لے رہا ہے تاکہ تم پاکیزہ ہو جاؤ، تاکہ تم جو ہے نا نمو حاصل کرو، تاکہ تم رشد حاصل کر سکو، تاکہ تم تکامل حاصل کر سکو. تو توجہ فرما رہے ہیں، یہ کچھ اس انسانی معاشرے میں ہر شخص سخی تو نہیں ہو سکتا تھا، لہٰذا خالق کائنات نے انسان کی فطرت اور مزاج انسانی کو دیکھتے ہوئے، چونکہ مفاد پرست بھی ہوتے ہیں، اس لیے کچھ چیزیں ایسی کر دیں کہ ڈیوائن ڈیوٹی ہو گئی زکات، کہ یہ دینا ہے ہر صورت میں، نصاب پورا ہو جائے تو. لیکن اس کے بعد باقی چیزوں کے بارے میں کہہ دیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی زائد مقدار رکھتا ہے ضروریات سے تو پھر ایسی صورت میں اپنے ضرورت مند بھائی کی مدد کے لیے دے دے.
جی بالکل
تاکہ وہ انسانی معاشرہ، انسان تکامل کو حاصل کرے. یہ معاشرہ رکھا اور صدقہ اس لحاظ سے یہاں پر اپنی اہمیت اور اس کا مقام بھی معلوم ہو جاتا ہے۔
اہم نقطہ ہے مولانا نے جو ابھی بتایا، البتہ ایک چیز یہاں پہ ہے کہ جس میں انسانی سے جو آپ نے معاشرے کی تشویش دی ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں فرق انسانوں میں نظر آتا ہے، وہ یہ ہے کہ مثلا جیسے جس میں انسانی میں ایک حصہ بلند ہے، سر بلند ہے، پیر پست ہے، اگر پیر میں کوئی کانٹا لگ جاتا ہے تو سر جھکتا ہے اور وہ کانٹا نکالتا ہے۔ لیکن جس میں انسانی میں کیا کرتا ہے، بس ایک سیکنڈ، جس میں انسانی میں یہ ہم انسان کیا کرتے ہیں، جو بلند ہے وہ غرور کرتا ہے، چھوٹے جو ہے ان کو کچلنے کی کوشش کرتا ہے بجائے مدد کی، معاف کیجیے گا جی۔
تو آپ ہمیں اجازت دیجیے، یہاں پہ آج کی دعا سنتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے جو ہماری ٹیم نے ایک رپورٹ تیار کی اس کو دیکھتے ہیں۔ جی ہاں ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا، اور یہاں پہ وقت ہوا ہے کہ آج کی دعا سے آشنا ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہماری ٹیم نے 19ویں بین الاقوامی قرآنی نمائش سے ایک گزارش، یہ ایک رپورٹ تیار کی ہے، اس کو بھی دیکھتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم ارزقني فيه رحمة الأيتام وإطعام الطعام وإفشاء السلام وصحبة الكرام بطولك يا ملجأ الآملين۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں عالمی قرآنی نمائش گاہ میں، کہ جہاں پر پوری دنیا سے لوگ شرکت کے لیے آتے ہیں، اور یہاں پر آنے والے افراد کی تعداد بہت زیادہ ہے کہ جو شرکت کرتے ہیں۔ تو آئیے، یہاں پر جو شرکت کرنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں اور یہاں پر کچھ خریدنے کے لیے، ہدیہ کرنے کے لیے، یا پھر مثلا اسی طرح سے نمائش گاہ میں شرکت کے لیے حاضر ہوئے ہیں، ہم ان سے چند سوالات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام۔
آپ کیسے ہیں؟
میں خیریت سے ہوں۔
آپ کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟
میں شہریار سے ہوں۔
آپ کیا کرتے ہیں؟
آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ میں نے مجسمہ سازی کے شعبے میں لکڑی کے اوپر کنندہ کیے ہوئے دنیا کے سب سے بڑے قرآن کو پیش کیا ہے، جس کا سائز 2 میٹر اور 50 سینٹی میٹر بائی 1 میٹر 25 سینٹی میٹر ہے۔
اگر مثلاً جوانی، جناب اگر آپ جیسے جوان اس فیلڈ میں سامنے آئے تو دوسروں پر اس کی کیا اثرات پڑ سکتے ہیں؟
آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے کہ جو جوان جتنے زیادہ قرآن کی طرف مائل ہوں اور اپنے راستے کو بہتر طریقے سے حاصل کر سکتے ہیں اور خدا کی طرف جائیں تو زندگی کامیاب ہوگی۔
جناب ایسی نمائش گاہوں کا آپ کی نظر میں کیا سمرا اور فائدہ ہے؟
میری نظر میں قرآنی نمائش گاہ اچھی نمائش گاہ ہے، اور اگر سال میں کئی دفعہ برگزار ہو تو زیادہ بہتر ہے، اور جوان نسل زیادہ قرآن کی طرف مائل ہوگی، بہت بہتر ہے۔
جناب آپ کا بہت شکریہ۔
آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔
ناظرین، آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ہمارے برادر عزیز نے یہ ظاہر کیا اور بتلایا کہ یہاں پر جو مومنین آتے ہیں وہ قرآن مجید کی محبت میں اور قرآن مجید کے لیے آتے ہیں، اور چونکہ یہ قرآن مجید سے مخصوص ہے تو اس لیے یہاں پر حاضری دیتے ہیں، اور یہاں پر لوگوں کا حاضری دینا یہ ایک ان کے جوش اور ولولے اور ان کے ایمان کی بھی ایک دلیل ہو سکتا ہے۔ السلام علیکم
ورحمۃ
اللہ۔
وعلیکم السلام۔
خیریت سے ہیں؟
الحمدللہ۔
آپ کا نام؟
حسن زادے۔
آپ کو یہاں آ کر کیسا لگا؟ آپ کیا محسوس کر رہی ہیں؟
یہ ایک بہت اچھی نمائش گاہ ہے۔ اس نمائش گاہ میں ہر شعبہ اپنی خاص چیز سے مخصوص ہے، لہذا جس چیز کو چاہے آسانی سے حاصل کر سکتے ہیں۔
مثلا ان جو کہ ان نمائش گاہ، آپ کی نظر میں اس طرح کی نمائشیں کوئی فائدہ پہنچا سکتی ہیں؟
جی ہاں، پہنچا سکتی۔ یہی جو لوگ یہاں اپنی فیملیوں کے ساتھ نمائش گاہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، تو خود بخود قرآنی ثقافت ان کے اندر رائج ہو سکتی ہے. اور ایک ایسی نمائش گاہ ہے کہ جہاں پر دوسرے ممالک سے بھی لوگ آ کر استفادہ کر سکتے ہیں.
آپ کا شکریہ.
شکریہ
ناظرین, بہت ہی ولولے کے ساتھ یہاں پر اور جوش کے ساتھ شرکت کرتے ہیں, اور تمام ہی شرکت کرنے والوں کی ہم خداوند عالم سے ہم یہ چاہتے ہیں کہ خداوند عالم ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرمائے. ناظرین, اب ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں, پھر حاضر ہوں گے, تب تک کے لیے خدا حافظ.
جی ہاں ناظرین, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ مہمان خدا. بنا کسی تمہید کے اپنے مہمان سے ایک اور سوال پوچھتے ہیں.
کفایت صاحب, بہت ضروری ہے مولانا, چونکہ وقت بہت کم رہے گا ہمارے پاس, صرف آپ سے گزارش یہ ہے کہ انتہائی کلام میں رمضان میں جو صدقے کی اتنی اہمیت ہے اور کیا اہمیت ہے, اس کے اوپر آپ کچھ روشنی ڈالیے.
رمضان مبارک میں جہاں پر روزے کی تاکید ہوئی ہے اور اتنی فضیلت ہے, وہاں پر ساتھ ساتھ میں صدقے کے لیے کے بارے میں بھی بہت تاکید, اور کچھ ایام ایسے ہیں کہ جن میں تاکید کی گئی ہے صدقے کی, مثلا صبح کے وقت, شام, رات کے وقت سونے سے پہلے, جمعہ کا دن ہے, ماہ شعبان ہے, اور خصوصاً ماہ رمضان المبارک میں صدقہ دیا جائے. اور اس سلسلے میں وہ جو روایت آئی ہے افطار کے حوالے سے مومنین کے,
وہ بھی بہت بڑے
صدقے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ اگر کسی کے پاس یعنی مفصل افطار دینے کا وقت کی گنجائش نہیں ہے تو کم سے کم ایک کھجور کی حد
ایک خرمے کے ذریعے,
خرمے کے ذریعے, اور یا پھر ایک گلاس پانی کے ذریعے بھی افطار کرا دے. یہ ساری چیزیں اس بات کی دلالت ہے کہ رمضان مبارک میں انفاق اور صدقے کے بارے میں بہت تاکید کی گئی ہے. اور اس سلسلے میں پھر اور یہاں پر اس سے ملتی جلتی رسول اللہ کرم کی ایک حدیث بھی پڑھ کر جو نا تمام کر لیتے ہیں اپنی گزارش کو, کہ فرمایا کہ ایک کلو جو نا خورما صدقے میں دے دیں, نہیں دے سکتے ہیں تو اس کا آدھا دیجئے, نہیں تو ایک خورما دے دیجئے, اگر ایک نہیں دے سکتے آدھا دیجئے, اور اگر آدھا نہیں دے سکتے ہیں تو پھر ایسی صورت میں ایک اچھی بات کریے,
اچھی بات کہہ دیجئے,
بالکل اچھی بات کہہ دیجئے. اگر یہ ساری اہمیت اور فضیلت ہے تو رمضان مبارک میں ہر نیک عمل کی فضیلت دوگنی ہو جاتی ہے.
بہت بہت شکریہ مولانا, یہاں پہ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں, آپ سے یہیں پہ خدا حافظ کرتے ہیں.
بہت بہت آپ کا شکریہ.
جی ناظرین, آپ دیکھ رہے تھے پروگرام مہمان خدا, ان شاء اللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اجازت, خدا حافظ. اللهم رب شهر رمضان الذي